بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری کلام جدید میں عقل وحی کے ضمن میں ایمان گرائی میں شروع ہوئی تھی. ایمان گرائی کا مبنا اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو تبیین کر دیا تھا کہ یہ قائل ہیں کہ اعتقادات دینیہ کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے. اب اس میں پھر مختلف گروہ سامنے آئے. کچھ کہتے ہیں کہ اصلا تحلیل عقلانی جو ہے وہ نہیں کر سکتے اور جو کرے گا وہ غلط ہے اور جو کرتا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ مذمت نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں کہ اعتقادات دینیہ مقدمات عقلی پر استوار نہیں ہیں. بہرحال یہ ایک مختلف ان کی مذاہب اور مختلف نظریں ہیں. اصل ایمان گرائی کا نظریہ یہی ہے کہ جیسے میں عرض کیا تھا پہلے بھی کہ اس طریقے سے خلاصہ ہوتا ہے. یہ میں اپنا پچھلے درس میں بھی اس کا ترجمہ بیان کیا تھا آپ خدمت میں کہ در پہ آن مباش کے بے فہمی, یعنی اس کے پیچھے نہ جاؤ کہ ہمیشہ کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں, بلکہ کیا کرو کہ بے فہمی تا ایمان آوری, یعنی اس کے پیچھے نہ جاؤ کہ سمجھو تاکہ ایمان لے کر آؤ. یعنی پہلے سمجھنے کو لے کر آؤ, پہلے تحلیل عقلی کو پہلے لے کر آؤ, پھر اس کے بعد ایمان لے کر آؤ. اس کے پیچھے نہ جاؤ بلکہ کیا ہے, بلکہ ایمان بھی آور تب فہمی, بلکہ پہلے ایمان لے کر آؤ تاکہ تم اس کو سمجھ جاؤ. اس کے اوپر نقد کیا ہے؟ نقد یہی ہے کہ ایمان سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آیا ایمان رکھنا عقل کے منافی ہے یا منافی نہیں ہے؟ اگر تمہاری ایمان سے مراد تعریف جدید ہے تو تعریف جدید ہماری بحث جو ہے وہ لفظ میں نہیں ہے کہ آپ ایمان کی ایک ایسی تعریف کریں پھر اس تعریف کے مطابق آ کر کہیں کہ ایمان کی یہ تعریف عقل کے ساتھ سازگار نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تمہاری اپنی تعریف ہے, اس کی اگر دلیلیں تام ہیں تو ہم اس تعریف کو مانیں گے, تام نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. لیکن اگر نہیں, اگر آپ نے کیا کیا ہے, اس وجہ سے آ کر اس مبنے کو اختیار کیا ہے کہ چونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ دین کے اندر ایسے اعتقادات موجود ہیں کہ جس کو آپ عقل سے تحلیل نہیں کر سکتے, جو عقلانی نظر نہیں آ رہے, جو معقول نظر نہیں آ رہے, لیکن چونکہ دین کے اندر ہیں اور آپ دیندار رہنا چاہتے ہیں اور اس دین کے معتقد رہنا چاہتے ہیں, لہذا آپ نے آ کر نظریہ اختیار کر لیا کہ عقل کا کوئی مقام دین کے اندر نہیں ہے, دین کے اندر عقل سے استفادہ نہیں ہو سکتا, فقط ایمان لے کر دین جو کہہ رہا ہے اس کو ماننا ہے بس, چاہے تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے. جیسا کہ مثلا ان کی تثلیث کا عقیدہ ہے مسیحیت کا. اب تثلیث کا جو عقیدہ ہے, تین خداؤں کا قائل ہونے کا جو نظریہ ہے, وہ عقل کے ساتھ سازگار نہیں ہے, عقل نہیں مانتی اس کو, معقول نہیں ہے یہ نظریہ. تجسد خدا کا قائل ہو جانا اصلا عقل معقول نہیں ہے, قابل دفاع نہیں ہے دل عقلیہ کے ذریعے. اگر آپ نے اس سے فرار ہونے کے لیے نظریہ اختیار کیا ہے کہ ایمان مقدم ہے عقل کے اوپر, تو یہ بات درست نہیں ہے. آپ بلکہ آئیں, آ کر بیان کریں یا دفاع عقلانی کریں, معقول عقیدہ اس کو بنائیں یا پھر عقیدے کو چھوڑ دیں, کیونکہ دین کہ جو اعتقادات ہیں وہ معقول ہونے چاہیے، خلاف عقل نہیں. ہاں فوق عقل ہو سکتے ہیں بعد میں ذکر ہوگا مثلاً، لیکن خلاف عقل نہیں ہونے چاہیے. بس ایک نقد اس کے اوپر یہ ہے. اور دوسری بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ اصلاً کس نے کہا ہے کہ اعتقاد قلبی رکھنا یہ منافات رکھتا ہے کس سے؟ دلیل عقلی سے. یعنی جس عقیدے کے بارے میں آپ اعتقاد قلبی رکھتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، اب اس کے اوپر دلیل عقلی قائم نہیں ہو سکتی. یعنی وہ اعتقادات کے جو ایمان کے ساتھ، اگرچہ سارے اعتقادات ایمان کے متعلق ہیں، لیکن اگر آپ کسی عقیدے پر ایمان لے کر آ جائے، ایمان متعلق ہو جائے، اس کا منافعات نہیں رکھتا دلیل عقلی نہ لے کر آئے، دلیل عقلی لے کر آئے اس کے اوپر. بلکہ ممکن ہے اور ہوا ہے ایسا، اور ہمارا دین اسلام اس کے اوپر گواہ ہے کہ ہم تمام ادیان، تمام اعتقادات دینیہ کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ادلہ عقلیہ بھی قائم کرتے ہیں، اصل منافعات نہیں رکھتا. یہ منافعات کا نظریہ جو ہے وہ درست نہیں. اور تیسرا نقطہ جو اس کے اندر بیان کرنا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس تین قسم کے قضایا ہیں. اور دین کے جو اعتقادات ہیں، قضایا ہیں، وہ دو اقسام تو دین کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن ایک قسم نہیں پائی جاتی. مثلا کون سے وہ قضایا ہیں؟ قضایا عقلیہ، قضایا فوق العقل، یعنی ایسے قضایا کہ جو، یا ایسے اعتقادات یا ایسے حقائق دینیہ کہ جو کیا ہیں، فوق عقل ہیں، یعنی عقل تک، عقل کی ان تک رسائی نہیں ہے، عقل ان کو نہیں پہچان سکتی، عقل وہاں تک نہیں جا سکتی، اس کا میدان نہیں ہے، فوق عقل ہے. تیسرا کہ کون سے قضایا جو ضد عقل ہیں، اصل ایسا اعتقاد رکھنا یا ایسا اعتقاد کہ جو اصلا عقل اس کے منافی ہے، عقل اس کو قبول نہیں کرتی ہے. مثلا مثال دیتا ہوں حسی، تاکہ بعد میں اعتقاد دینی میں بھی انسان اس کو جاری کر سکتا ہے. مثلا کوئی آ کر اعتقاد پیدا کر لے کہ اجتماعی نقیزین محال نہیں ہے، جمع ہو سکتے ہیں. اب یہ ایسا قضیہ ہے کہ جو صریح عقل کے خلاف ہے، ضد عقل ہے، اجتماع النقیزین جائز. دین کے اندر ایسے قضایا نہیں پائے جاتے کہ جو ضد عقل ہوں. اصلا وہ اعتقاد جو ضد عقل ہو وہ اعتقاد دینی نہیں کہلا سکتا اصلا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اعتقادات، بعض قضایا دینیہ ایسے ہوں کہ جو فوق عقل ہوں، عقل کی دسترسی وہاں تک نہ ہو، عقل وہاں تک نہ پہنچ سکتی ہو، عقل اکیلی تنہا وہاں پر. جیسے مثلا آپ مثال لے لیں قیامت کے احوال کے جو قضایا ہیں، اعتقادات ہیں، پل صراط کی خصوصیات کیا ہیں، جہنم کی خصوصیات کیا ہیں، جنت کی خصوصیات کیا ہیں، وہاں پر کیا کیا صورتحال ہوگی، جنتی کیسے رہیں گے، مطلب اس قسم کے جتنے بھی احوال ہیں یہ فوق عقل ہیں، عقل کی دسترسی نہیں ہے وہاں پر. وہی آ کر ان احوال کو بیان کرتی ہے، ان قضایا کو بیان کرتی ہے، اور پھر عقل آ کر ان کو سمجھتی ہے، عقل ان کو فہم کرتی ہے، عقل ان کی تحلیل عقلانی بیان کرتی ہے، عقل اس کو معقول، یعنی پھر وہ معقول نظر آتے ہیں. بہرحال یہ ایمان گرائی کے اوپر نقدیت ہے. تیسرا جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں ہم، مبنا، وہ یہ ہے کہ نس گرائی.
روایت احادیث وغیرہ.
ہاں نس گرائی ہے، نس مقابل ظاہر ہوتی ہے، مثلا نس کی دو اصطلاحیں آپ یوں کہہ لیں کہ ہیں یہاں پر، ایک نس کے جو مقابلے ظاہر ہوتی ہے، ظاہر کا معنی یہ ہے کہ جس کے اندر احتمال خلاف موجود ہے، درست ہے کہ ایک قضیے سے ایک معنی سمجھ رہے ہیں اور وہی راجح ہے، وہی جو ہے تقریباً 80-90% وہی معنی جو ہے اس کے اندر سمجھ میں آتا ہے سب کو، لیکن پھر بھی کیا ہے ایک احتمال خلاف موجود ہو تو کہتے ہیں یہ ظاہر ہے، ظواہر قرآنیہ و ظواہر احادیث تقریباً اس معنی میں ہوتے ہیں. نص اس کے مقابلے میں ہے، یعنی جس کے اندر 100 در 100 ایک معنی سمجھ میں آتا ہو، اصلاً احتمال خلاف اس کے اندر پائے نہ جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں یہ نص. ایک اصطلاح. دوسری اصطلاح، نص ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو لفظ میں آئے. بس یہ نص کا ایک عام معنی ہے، یعنی ہر وہ چیز کے جو الفاظ میں بیان ہو وہ نص کہلائے گی، اور یہاں پر نص کس کے مقابلے میں ہے؟ عقل، تجربہ، قیاس، مثلا ان تمام چیزوں کے مقابلے میں آ جائے گی. بس یہ نص کا جو معنی عام ہے یہ ظاہر کو بھی شمار ہو جائے گا، پہلی اصطلاح میں ہم نے جو بیان کیا ہے. اور یہاں پر جو مبنا ذکر ہو رہا ہے نص گرائی کا، یہاں پر دوسرا معنی ہے، نص بے معنی عام، نہ نص بے معنی خاص، کہ جو مقابلے ظاہر ہے. اور جب معنی واضح ہو گیا نص گرائی نص کا، تو نص گرائی والے کیا کہتے ہیں؟ نص گرائی والے لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بزرگان یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان بھی ہیں ان کے اندر اور مسیحی بھی ہیں، وہ یہ کہ ہر وہ چیز کہ جو متن وحی کے اندر ذکر ہوئی ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتی. بس ہر وہ اعتقاد کہ جو لفظاً آیات کے اندر آیا ہوا ہے، روایات کے اندر آیا ہوا ہے، ہم اس کے معتقد ہوں گے، اگر نہیں آیا تو ہم اس کے معتقد نہیں ہوں گے. بس عقل کا کیا مقام ہے؟ نص گراؤں کے اندر عقل کا مقام کیا ہے؟ اس کے اندر پھر مختلف مبانی سامنے آتا ہے. بعض تو اصلاً عقل کو حجت نہیں مانتے، نہ تو دین قبل قبول کرنے سے پہلے، یعنی نہ تو قبل از دین قبول کرتے ہیں عقل کو، اور نہ ہی بعد از دین قبول کرتے ہیں. یعنی عقل کا مقام اس حد تک بھی نہیں ہے کہ وہ اگر کیا کرے، دین کے ایسے قضایا کو ثابت کرے کہ جو خود دین سے اگر ثابت کیے جائیں تو اشکال لازم آتا ہے. مثلا کوئی دین کا معتقد ہی نہ ہو تو آپ دین کے ذریعے اعتقاد ثابت کریں گے آگے، تو وہ اشکال کرے گا کہ میں دین کا تو قائل نہیں ہوں، تم دین سے آگے مجھے میرے لیے ثابت کر رہے ہو. حتیٰ اس مقام کے اندر بھی بعض جو اس نظریے کے قائلین ہیں عقل کو حجت نہیں مانتے، کہتے ہیں بس جو کچھ ہے وہ نص ہونی چاہیے، اس بات خدا نص کے ذریعے، صفات خدا نص کے ذریعے، اس بات دین نص کے ذریعے، اور وہ سارا. یعنی نص نے اگر کوئی استدلال بیان کیا، ہم اس استدلال کو لے کر دوسروں کو بیان کریں گے، نہ یہ کہ اپنی طرف سے اپنی عقل بشری کے ذریعے آ کر استدلال، اس کے اندر مقدمات بنائیں، اس کی تشکیل دیں، اور پھر اس کے بعد کیا کریں، دین کو ثابت کریں، اور پھر بعد میں جو ہے وہ دین کے اندر وارد ہوں. ایک گروہ یہ ہے اس کے اندر. دوسرا گروہ جو ہے ان نص گرائی کے اندر عقل کے بارے میں نظریہ رکھتے، کہتے ہیں ہاں دین کو اس دین کا اس بات عقل کے ذریعے کیا جائے گا، اس میں ہم عقل کو حجت مانتے ہیں، عقل کی بات مانیں گے، عقل کے نتائج کو قبول کریں گے، لیکن جب دین میں داخل ہو جائیں گے دین کو ثابت کرنے کے بعد، تو پھر اب عقل کا کام ختم ہے. اب ہم دین میں داخل ہونے کے بعد دین کی بات مانیں گے, دین ہمیں جو کچھ کہے گا ہم وہ بات مانیں گے, عقل کی کوئی مقام و منزلت نہیں ہے اس کے اندر. براہین عقلیہ و براہین فلسفیہ یہ فقط دین کو ثابت کرنے کے لیے ہم مانیں گے, یہ دین کے ثابت کرنے میں حجت ہے, لیکن جب دین ثابت ہو جائے گا تو پھر براہین فلسفیہ و عقلیہ یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوں گے. مکتب تشیع کے اندر نس گرا اخباریون ہیں کہ جنہوں نے ایک پوری صدی مکتب تشیع کے اندر, نہ یہ تو بہت پہلے ہیں, یعنی جو فرقہ ایک مذہب ایک مکتب بن کے سامنے آیا منظم صورت کے اندر وہ ان کے بہت بعد میں ہیں, وہ ملا استر آبادی سے شروع ہوا ہے, رئیس اس مکتب اخباری گری کا استر آبادی ہیں. اسی طریقے سے نعمت اللہ جزائری ہیں, یہ اخباریوں کے رئیس ہیں. پھر یہ پورا ایک صدی 100 سال تک یہ فکر حاکم رہی ہے مکتب تشیع کے اوپر اخباری گری کی. یہ قائل تھے کہ ہمارے لیے فقط اور فقط کیا ہے, روایات حجت ہیں, حتی قرآن بھی حجت نہیں ہے. یہ اس حد تک ان کی نظر جو ہے وہ افراطی تھی کہ قرآن بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے, ہمارے لیے روایات حجت ہیں. روایت ہے کہ جو آ کر قرآن کو تفسیر کرے گی, اور ہم جہاں جہاں روایات نے قرآن کی تفسیر کی ہم اس کو مانیں گے سمجھیں گے, اور جہاں پر نہیں ہے وہاں پر سکوت اختیار کریں گے. مثلا اس وقت آپ دیکھ لیں آج کل کے دور میں بھی کیا ہے اس قسم کی فکر موجود, جیسے میں اوپر والے مبنا ذکر کیا ہے, دوسرا مبنا کے جو کہتے ہیں ہم عقل کو قبل از دین, تو اس بات دین کے اندر تو حجت مانیں گے لیکن بعد از دین جو ہے وہ حجت نہیں مانیں گے. مثلا مکتب تفقیق ہے جو مشہد کے اندر موجود ہے, یعنی اس وقت دوبارہ پنپ رہا ہے, رشد و نوا کر رہا ہے, شاگردان پیدا ہوئے ہیں اور مدرسے بن گئے ہیں اس مکتب کو ترویج کر رہے ہیں, قم کے اندر بھی ان کے افراد کام کر رہے ہیں. ان کا قائل یہ قائل ہے کیا, مثلا اصطلاح بڑی خوبصورت آغا جوادی عاملی نے بیان کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عقل مفتاح ہے, چابی ہے, آپ اس چابی کے ذریعے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جائیں گے. اب چابی کا کام کیا ہوتا ہے, فقط کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دروازہ کھول کر دے, باقی اندر داخل ہو جائیں گے تو آپ کا چابی کا کام ختم ہو جائے گا. بس عقل مفتاح ہے, لیکن جو بزرگان عقل گراہ ہیں, عقل گراہ معتدل جو پہلے بات ہو چکی ہے, وہ کہتے ہیں نا عقل جس طریقے سے مفتاح ہے اس طریقے سے مصباح بھی ہے, جن چراغ بھی ہے, یعنی اس عقل کے چراغ سے ہم نے بہت سارے مجہولات کہ جو موجود ہیں اور نس کے اندر نہیں آئے ان کو کشف کرنا ہے. یہ آیت اللہ مصباح, آیت اللہ جوادی عاملی کی اصطلاح ہے کہ عقل مصباح ہے,
اور عقل مفتاح بھی ہے.
مفتاح تو ہے حتمی, کیونکہ بغیر عقل کے تو دین ثابت نہیں کر سکتے, تو مصباح بھی ہے یہ ان کے مقابلے میں کہ جو کہتے ہیں کہ عقل فقط مفتاح ہے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. نس گرا مکتب تشیع میں اخباریون ہیں, مثلا نعمت اللہ جزائری سے صاحب کتاب نے یہاں پر ایک عبارت نقل کی ہے, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں, وہ یہ کہ فحاصل العقول کلها ظنون, عقل کے جتنے نتائج ہیں وہ سب کے سب ظنی ہیں, ظنون و خیالات و منتهی الامر اوہام و حسبانات, جو کچھ بھی ہے تخمینہ ہے, وہم ہے, ظن ہے, اور ظن حجت نہیں ہو سکتا. اور اہل سنت کے اندر جو نسگرا ہیں اور یہ قدمت رکھتے ہیں اور تشیع سے پہلے موجود ہیں اور بہت افراطی صورت میں وہ نس گرا رہے ہیں، ان کو تاریخ ادیان میں اہل حدیث کہا جاتا ہے. اہل حدیث
یہ نس پہ اتفاق کرتے ہیں،
یہ فقط نس پہ اتفاق کرتے ہیں، عقل کو کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سنیوں کے اندر ہیں. لہذا اسی نس گرائی کی وجہ سے، نس گرائی افراطی کی وجہ سے ان کے اندر حشویہ پیدا ہوئے کہ جو مجسمہ تھے، جو خدا کے اوصاف میں مجسمہ کے قائل ہو گئے، جسمانی مان لیا. کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، یاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، یداہ مبسوطتان یاد کا استعمال ہوا ہے، ساق کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، عرش و کرسی کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر. لہذا یہ چونکہ نس گرا تھے اور ظاہر گرا افراطی، تمام الفاظ قرآن کو ظاہر مادی کے اندر منحصر کرتے تھے اور اسی کے مطابق مانا کرتے تھے اور خدا کو مجسم مان لیا. ہیں بھی تو خاموشی میں ہیں، جتنی وہابیت ہے نا یہ مجسمہ ہے. لیکن جیسے ابھی عرض کرتا ہوں، انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ہم چونکہ مجسمہ کے بارے میں اور جو جسم مانتے ہیں خدا کو، اس کے بارے میں مذمت آئی ہے دین کے اندر، انہوں نے کیا کیا ہے، ایک لفظ کا اضافہ کر دیا ہے بلا کیف کا، کہ خدا جسم لا کل اجسام، یدن لا کل ایدی، یعنی خدا کے ہاتھ ہیں لیکن ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہیں.
پھر تو وہی بات ہوئی جیسے معصوم فرماتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے لیکن بغیر کے، سنتا ہے بغیر کان کے.
نا یہ وہ ہمارا اور معنی ہے، یہ کہتے ہیں سنتا، سننے کا معنی یہی ظاہری معنی ہے جو ہمارا ہے، لیکن ہماری طرح نہیں ہے. مثلا جیسے جسم اللہ کا اجسام، یعنی ہمارا جسم کیا ہے، چھوٹا ہے یوں اس طرح کر کے، خدا کا جسم جو ہے وہ کسی اور حقیقت کے اندر ہے. مثلا جسم یعنی جسم مادی مانتے ہیں، لیکن جسم کون سا کہ جو ہمارے جسم کی طرح نہیں. مثلا اگر یوں کہہ لیں تو میں بھی جسم ہوں، یہ کتاب بھی جسم ہے، لیکن میں کیا ہوں، جسم لا کا جسم الکتاب، مانا گویا اس قسم کا ہو جائے گا. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے، ہم ظاہر گرا بھی رہے، نس گرا بھی رہے، اور پھر کیا ہے ہمارے اوپر کوئی اشکال بھی نہ کرے، تو انہوں نے اس طریقے سے ایک راہ نکال لی بیچ میں کہ جسم لا کل اجسام، تو جسم بھی ہے چونکہ ظاہر قرآن کہہ رہا ہے، لا کل اجسام ہے چونکہ لیسا کا مثل ہی شے کہہ رہا ہے، لیسا کا مثل ہی شے اور ظاہر گرائی کو اس طریقے سے آ کے انہوں نے جم کیا آ کر، کہ جو درست نہیں ہے اصلا. مثلا مالک بن انس کا یہ جملہ بہت معروف ہے، کسی نے آ کر سوال کیا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، خدا جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، استوا علی العرش، اس کا معنی کیا ہے استوا علی العرش کا؟ جواب میں کیا کہتا ہے، کیونکہ اب یہ کسی راوی نے، کسی بندے نے پوچھا اس سے آ کر کہ استوا علی العرش کا کیا معنی ہے، الرحمن علی العرش استوا، مثلا ایک اس طریقے سے آئی ہے، دوسری ایک آیت ہے ثم استوا علی العرش، استوا علی العرش کا کیا معنی ہے؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا، الاستوا معلوم، استوا کسے کہتے ہیں وہ تو پتہ ہی ہے، تمہیں بھی پتا، مثلا لغت کے اندر معنی ہے، سارا پتا ہے اس کے اندر. والکیفیہ تو مجہولت، لیکن استوا علی العرش خدا کا ہونا کس طرح ہے، یہ کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا. والایمان بہ واجب، اور استوا علی العرش کے اوپر ایمان رکھنا کہ خدا مستوی ہے، استوا علی العرش کی صفت رکھتا ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے چونکہ قرآن کے اندر آیا ہے. والسؤال عنہ بدعۃ، جو سوال کرے گا اس کے بارے میں وہ بدعت ہے، سوال کرنا بدعت ہے، سوال کرنا درست نہیں ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرے جا کر، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ نس گرا ہے، اور نس گرائی کی وجہ سے اس نے یہ نظریہ اختیار کیا.
ये कौन सवाल करने वाला, किससे सवाल किया था ये?
मालिक बिन अनस से, जो मालिकियों का फिरका है उसका रईस। अब आते हैं इसकी नकदो बर्रसी की तरफ। नकद इसके ऊपर पहला ये करते हैं कि ये बात दुरुस्त है आपकी, और हम भी कायल हैं उसके, कि अगर हमने खुदा व रसूल पर ईमान रखा तो उस उनके कलाम को हमने बेदूने चून व चरा कबूल करना है। यानी हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि जो आकल गिरा ए मोतदिल हैं कि अगर खुदा ने कोई हुक्म दिया, कोई एतकाद बयान किया और हमें कहा कि उसके मोतकिद हो जाएं, तो हम ये कहते हैं कि नहीं, चूंकि अकल ये कह रही है, बस हम खुदा की बात नहीं मानते। जो ये करता है वो काफिर है, वो दीयार इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान नहीं है। हम भी कायल हैं कि जो कुछ खुदा ने कह दिया और पैगंबर और आइमा ने कह दिया उसको मानना है, लेकिन इसका माना ये नहीं है कि हम क्या करें, आकर अकल को दीन के दायरा से खारिज कर दें बिल्कुल, और फिर आकर ऐसे मानी बयान करें आयात के अंदर कि जिन मानी का खुद कुरान भी क्या करता है, इनकार करता है। मसलन जिस्मानियत खुदा मुमकिन नहीं है कि आप आयात कुरान से आकर इससे इस्तेफादा करें और उसमें आगे साबित करें। बस यदुल्लाह है फौका ऐदीहिम बल यदाहु मबसूततान, इस किस्म की जो आयात हैं हम क्या कहेंगे, इसको इस्तेआराई मानेंगे। यानी ये कहेंगे यहां पर याद से मुराद कुदरत खुदावंद है, और किस वजह से कबूल कर रहे हैं, चूंकि जिस्मानी होना खुदा का ये खुद दीन के खिलाफ है। क्यों? इस वजह से कि कुरान कह रहा है कि ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह नहनु अक्रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाहु मुहीतुन बिकुल्ल शय, इतनी औसाफ बयान कर रहा है। और ये वो औसाफ हैं कि जो जिस्मानी होने के साथ साजगार नहीं है। क्यों? इस वजह से कि जो जिस्म रखता है वो ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह का मिसदाग नहीं हो सकता। क्यों? जिस्मानी जात फकत एक तरफ मुतवज्जे हो सकती है, एक जगह ही हो सकती है, ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह का मिसदाग नहीं हो सकती। मुहीतुन बिकुल्ल शय गैर जिस्मानी हो सकती है। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद गैर जिस्मानी होने की खसूसियत है, ना कि मादी, ना कि जिस्मानी। बस चूंकि कुरान खुद कह रहा है औसाफ के जरिए कि खुदा जिस्मानी नहीं हो सकता, बस हम यहां पर आकर कहेंगे कि ये यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, इनकी तफसीर इस तरीके से की जाए कि कुरान की रूह के साथ साजगार हो। और वो ये है कि हम यहां पर कायल हों आकर कि यहां पर यद से मुराद कुदरत इलाही। دوسرا نقد اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر نفس گرائی کے قائل ہو جائیں تو اصلا صفات خبریہ قابل حل نہیں ہے، جس طرح کہ ابھی مثال بھی میں نے آپ کو دی، صفات خبریہ یعنی وہ صفات جس کو عقل اس بات نہ کرتی اگر وحی میں اس کا ذکر نہ آتا، مثلا یاد، چونکہ وحی نے ذکر کیا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیم ید اللہ، تو یہ صفت خبری شمار ہوگی، اور اس قسم کی صفات کے جو ظاہراً جسمانی لگتی ہیں، والا خدا کے بارے میں وہ مانا نہیں کرتے، یہ قابل حل نہیں ہے، اور چونکہ قابل حل نہیں ہے نس گرائی کے ہوتے قائل ہوتے ہوئے، لہذا مختلف فرقے ذہن آتے ہیں، مثلا کوئی تعطیل کا قائل ہو گیا، یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم یہاں پر خاموشی اختیار کریں گے، ید اللہ فوق ایدیم کیا مراد ہے نہیں معلوم، قرآن کے اندر استوا علی العرش کا جو لفظ آیا کیا مراد ہے نہیں معلوم، ساق کا لفظ استعمال ہوا کیا مراد ہے نہیں معلوم، معطل ہو جائیں، اور بعضوں نے کیا کیا چونکہ نس گرا تھے یہ عقل گرا یہ اعتدالی کو قبول نہیں کیا ہوا تھا، لہذا تشبیہ کے قائل ہو گئے، کہتے ید اللہ فوق ایدیم خدا یاد رکھتا ہے، استوا علی العرش یعنی خدا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، خدا کا تخت ہے، خدا کرسی رکھتا ہے، خدا اس کرسی پہ بیٹھتا ہے، اور پھر اس اشکال سے بچنے کے لیے پھر کیا کیا آگے جیسے عرض کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو ید اللہ فوق ایدیم کی آیت ہے، دوسری طرف لیسا کمثلہ شے والی آیت ہے، تو اگر ہم ید اپنی طرح ثابت کریں تو لیسا کمثلہ شے کی نفی ہوتی ہے، اور اگر ہم ید کی نفی کر دیں ید اللہ کی نفی ہوتی ہے، تو انہوں نے ان کو جم کر دیا، لہو یدن لاکل ایدیان، لہو رجل لاکل ارجلینا، یعنی اس کے لیے ٹانگ بھی ہے، اس کے لیے مثلا کیا ہے ہاتھ بھی ہے، اس کے لیے تمام اوصاف ہیں کہ جو قرآن کے اندر ہے، اور ظاہر کے اوپر حمل کریں گے، لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہے، ہماری ٹانگ کی طرح اس کی ٹانگ نہیں ہے، ہماری بازو کی طرح اس کا بازو نہیں ہے، ہماری طرح وہ بیٹھتا نہیں ہے، مثلا اس طریقے سے قائل ہو جائیں، کس کی مثلا کس طرح استوا مثلا وہی ہے، میں وہ کہتا ہوں لہو ید للہ یدن، مثلا خدا کے لیے ید ہے لا کا ایدینا، لہو رجل لا کا ارجلینا، اس طریقے سے آ کر وہ تعبیریں استعمال کرتے ہیں، اور وہابیت اس کے اندر موجود ہیں، آج بھی ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو اسی نظریے کو لے کر آتے ہیں، بس اگر نس گرائی کے قائل ہو جائیں تو یہ مشکلات پیش آتی ہیں، اور یہ قابل حل نہیں ہے کہ اگر ہم فقط نس گرا ہوں، عقل گرائی اعتدالی کو ہم قبول نہ کریں، بس نظریہ درست عقل گرائے اعتدالی ہے، یعنی جہاں عقل کا میدان ہے وہاں عقل سے استفادہ کرنا ہے، جہاں عقل کا میدان نہیں ہے وہاں عقل کو دخالت نہیں دینی، یہ ہماری فصل جو ہے وہ ختم ہوگی، اس کے بعد نامی فصل شروع ہوتے ہیں تجربہ دینی کے اندر انشاءاللہ، یہ پھر بعد میں، وصلی اللہ علی محمد وآلہ